وعلیکم السلام. آپ کو تکلیف تو نہیں نیچے بیٹھنے میں؟
شروع کر دیں کیا؟ تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، جو وسعت میں ارض و سما کے نہ آئے، جو وسعت میں ارض و سما کے نہ آئے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں اور آسمانوں میں ساری کائنات میں، مگر میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں، مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں. جو آدمی اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے، اس دل کو اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں اور اس کو اپنے رہنے کی جگہ بناتے ہیں. یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، ان کے بے نیاز ہونے کی دلیل ہے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا محل بناتا ہے، اتنی شاندار بنگلہ بناتا ہے عالی شان، ایسی اس کی فنیشنگ ہوتی ہے، ایسی اس کی آب و تاب ہوتی ہے، ایسی اس کی چمک دمک ہوتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے، کیونکہ ان خزانوں سے وہ بے نیاز ہیں، وہ خود اپنی شان سے ان کی شان ہے، کسی سے ان کی شان نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام کے تمام بنی آدم سے لے کر اور قیامت تک کے والے آنے والے جن اور انسان ساری مخلوق مل کر بھی سب سے ابقا یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے نیکوکار، سب سے فرما بردار، سب سے اعلیٰ محبت و معرفت والے ہو جائیں، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ذات مبارکہ تھی، اگر ساری کی ساری جن اور انسان ویسے ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، ان کی نیکی سے اضافہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے اگر تمام کی تمام مخلوق، تمام جن اور تمام انسان، تمام تر چیزیں، تمام خوش چیزیں سب کی سب بدکار ہو جائیں، کتنی بدکار کہ جو سب سے بدکار ہے، کون ہے سب سے بدکار؟ شیطان. شیطان سب سے بدکار ہے. ساری مخلوق اگر شیطان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو نیکیوں سے خود ہم کو فائدہ ہوتا ہے اور گناہوں سے خود ہم ہی کو نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ بے نیاز. تو لیکن یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اونچے محل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ شاندار چمک دمک یہ سب چیزیں ان کے خزانوں میں لامحدود ہیں. تو پھر کیا چیز وہاں نہیں ہے؟ تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے. تو وہ انسان کا دل ہے جو اس صفت کا حامل بن جاتا ہے، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے. صحبت اہل دل سے ملا درد دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. دل بنانا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ اپنے دل کو ملاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، خدا تعالیٰ سے رو بھی گڑگڑاؤ بھی تو دل بن جائے گا. اور اگر اولیاء اللہ سے اعراض برتا، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس مدرسہ ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے، سند ہے شیخ الحدیث کی اور امام الاولیاء کی، لیکن بن نہ سکو گے جب تک کہ کسی اللہ والے، کسی اہل دل سے رابطہ نہ کرو گے، تعلق نہ کرو گے. تو ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتے ہیں، اللہ کو یہ جگہ پسند آئی ہے اپنے رہنے کے لیے. جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند آئی ہے، اور چونکہ یہ دل کی عبادت ہے تو اسی دل میں پھر اللہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اس دل میں یہ ہے کہ ساری کائنات دل میں کہاں سما سکتی ہے، دل تو پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا ہے اور ساری کائنات کتنی بڑی ہے. لیکن جو آدمی اللہ کو پا لیتا ہے تو گویا ساری کائنات کیا، اس جیسی کروڑوں کائناتیں اس کے دل کے اندر آ جاتی ہیں. سمجھ آئی کی بات کی نہیں؟ اس جیسی کروڑوں، کیونکہ خالق کائنات اس کے دل میں ہے. تو فرمایا کہ جتنی سورج چاند ستارے کائنات ہے، اللہ والوں کے دل کا یہ عالم ہوتا ہے وہ سرج کا پھیلاؤ کا، کہ وہ ان کے کونے میں، دل کے کونے میں جا پڑتی ہیں، بے وقت ہو جاتی ہیں. اس دولت کو حاصل کرنے کی جگہ دنیا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو یہاں پالو، ورنہ پھر آنکھ بند ہوتے ہی رجسٹر بند ہو جائے گا. دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے. ہمیشہ یہ جو دو باتیں یاد رکھو کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے. جو کرنا ہے سو آج کر لو، ورنہ پچھتاوا ہوگا. کمر میں تکلیف ہے کوئی؟ ہے تکلیف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیطان اوور ٹیک کر لیتا ہے، کبھی اونگ لے آئے گا، نیند لے آئے گا، اور پھر وہی ہوگا جو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہر نماز سے پہلے بکواس کیا کرو. ایک شخص جو ہے نیند میں بیٹھا ہوا تھا، بیان سن رہا تھا مولوی صاحب کا، بیان سنتے سنتے اونگ آنے لگی. اور گھر جب پہنچا تو اس نے بیان میں جو سنا تھا وہ اس پہ کہا کہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو بیوی کو خوب شور شرابہ کیا، بہت ڈانٹا، بہت چلایا، بہت غصہ کیا، کہا کہ اچانک کیا ہو گیا، اچھے بھلے تھے، ہم نے تو ان کی خوش آمد کی تھی کہ بھائی کوئی اللہ والے آتے ہیں، ان کا بیان سنو، جا کے شاید تم انسان بن جاؤ. تو تم تو الٹ معاملہ ہو گیا. کیا معاملہ ہو؟ گھبرا کے مولوی صاحب کو فون کیا کہ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، جب سے آپ کا بیان سن کے آئے ہیں لڑنا شروع کر دیا. تو کہا کہ اچھا ہمارے پاس بھیجو، پوچھتے ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ بس آپ نے کہا تھا کہ ہر نماز سے پہلے وہ اچھی طرح بکواس کیا کرو. ہم نے کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی نماز سے پہلے وضو کرنے سے خوب اچھی طرح مسواک کیا کرو. اور مسواک کو انہوں نے بکواس سمجھ لیا. ایسا نہ ہو جائے کہیں، پھر شیطان اوور ٹیک کر لیتا ہے. ٹیک مت لگاؤ ورنہ شیطان اوور ٹیک کر لے گا. جو سعت میں عرض و سما کے نہ آئے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے. میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت، میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت، جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے، جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے. میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت، جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے. جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. شاید یہ اشعار مشکل معلوم ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے، مشکل سے مشکل اشعار ہیں. ورنہ یہ اشعار ایسے ہیں کہ آدمی اچھل جائے، وجد آ جائے. لیکن جو ہے یہ اشعار شاید آپ لوگوں مشکل معلوم ہو رہے ہے نا, تو پتہ نہیں کہ پھر پڑھنے والے میں درد نہیں ہے, آپ پڑھ لیجئے. پڑھنے والے میں بھی تو درد ہونا چاہیے, تو اخلاص ہو وہ درد ہو. میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت, جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے, جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنا. غم جس پہ قربان ہو دونوں عالم, وہ غم جس پہ قربان ہو دونوں عالم, وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے, وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے. جس پہ قربان ہو دونوں عالم, وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے. نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو, نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو, دکھے دل حق کوئی کیوں ستائے, دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے. اولیاء اللہ, حدیث پاک میں من عادا لی ولیا فقد آذنتہ للحرب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, فقد آذنتہ للحرب, کہ جس نے کسی ولی کو ستایا, میرے کسی دوست کو ستایا, کسی بھی طرح سے اعتراض کیا یا اس کو اور طریقے سے ستایا, تکلیف دی, تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے جنگ کروں گا. یہ بہت خطرناک بات ہے, میں اس سے جنگ کرتا ہوں, اللہ سے جنگ مول لیتا ہے وہ. اس لیے اولیاء اللہ سے اگر مناسبت نہ ہو, میل جول نہیں بنتا ہو میل, تو کوئی دوسری جگہ چلا جایا کرے, لیکن اعتراض نہ کرے اور ان کو ستائے نہیں, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح.
نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو, دکھے دل کو نہ حق کوئی کیوں ستائے, جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. ہو آزاد فارغ غم دو جہاں سے, ہو آزاد فارغ غم دو جہاں سے, تیرا گھر آئے غم اگر ہاتھ آئے, تیرا گھر آئے غم اگر ہاتھ آئے. میرا وقت کیا گیا واپسی کا, میرا وقت کیا گیا واپسی کا, یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے. میرا وقت کیا گیا واپسی کا, یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے.
آسمان سے اشارے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو کہ آ جاؤ ہمارے پاس, ایک بزرگ فرماتے ہیں تو ٹھیک موجے میں تو جام و مینا میں تلا تم ہے جہاں بے نشان سے دعوت پرواز ہے ساقی جہاں بے نشان سے دعوت پرواز ہے ساقی جہاں بے نشان اللہ کا جہاں فرماتے ہیں اٹھی وہ موجے میں تو جام و مینا میں تلا تم ہے جہاں بے نشان سے دعوت پرواز ہے ساقی
میرا وقت کیا گیا واپسی کا یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے رہے عشق میں خاک بن کر کے
خالی ہوتا ہے تو اس میں مال مل جاتا ہے تو کشکول میں بھرا ہوا ہے سب مال تو کہے گا بھائی اس کے پاس تو بہت کچھ ہے تو ساقی دیتا ہے اسے میں گلفام گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام جب برتن اپنا بھرا ہوا معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے بہت علم ہے بڑی عبادتیں ہیں ہمارے پاس ایسے آدمی کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا اور جو آدمی خالی دل لے کے آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے اپنی معرفت عطا فرما دے تو اس کو دے دیتے ہیں اپنی محبت کے جام پلا دیتے ہیں
رہے عشق میں خاک بن کر کے آؤ وہ محروم ہے جو یہاں سر اٹھائے جسے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے جسے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے
کان کھول کے سنو
یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے قصے نہیں ہے میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، مگس کو مگر یہ کہاں رات آئے۔
پروانہ کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ انجام کو نہیں سوچتا، جہاں آگ دیکھتا ہے بس اس میں کود پڑتا ہے، جلا دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، اگر مگر نہیں لگاتا۔ ہاں، جس کی جگہ زبان پر اگر ہے مگر ہے، پھر اس کی زبان پر مرضی جسے ہر وقت اسے مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے، مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ ایسا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو یوں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے، مگر بچہ پیدا ہوا، کاش تھی، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں پروانہ فطرت ہونی چاہیے۔ اول شے سے کامل ڈھونڈو، سچا مخلص، پھر جیسے وہ کہے انجام سوچے بغیر وہ کام کر ڈالو۔ تو یہ راستہ اللہ کا ایسا ہے۔ اور جو ذرا سا کچھ کہہ دیا، سن دیا، یا اپنی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو کسب خواہ ہو گئے، کسب خواہ۔ تو ایسے آدمیوں سے راستہ طے نہیں ہوتا، ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر جب ہمت اختیار کر لو گے، تھوڑے دن اپنی رائے کو فنا کر لو گے، کسی اللہ والے سے دل کو ملا لو گے، تو پھر ملک عشق حقیقی خود ہی حاصل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو دعا کرانے نہیں جانا پڑے گا، آپ خود دعا بن جائیں گے، لوگ آپ سے دعا کرائیں گے۔ لیکن ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں ترقی کریں تاکہ خانقاہ کھولیں، لوگ آئیں اور ہم سے دعا کرائیں، تو یہ تو غیر اللہ ہو گیا۔ اللہ کے لیے تو نہ ہوا، لوگوں کے لیے ہو گیا۔ ایک شخص 10 سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، یا اور کسی بزرگ کے ساتھ رہا، نام تو یاد نہیں رہتا ٹھیک سے، بس ہاں یہی ہے۔ 10 سال کے بعد جو ہے اس نہیں، وہ دوسرے کوئی بزرگ ہیں جن کا میں واقعہ جو ابھی بیان کر رہا ہوں، تو کہا دیکھتا رہتا تھا کہ آئے دن کوئی آ گیا، تو تھوڑے دن رہا، 40 دن رہا، 6 مہینے رہا، خلافت لے کے چلا گیا۔ تو میں 10 سال سے ہوں، مجھ کو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ میں اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا، اور آپ لوگ آتے ہیں اور ان کو آپ خلافت دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، مگر آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ تو کہا کہ بھائی جب تم یہاں آئے تھے تو کس نیت سے آئے تھے؟ کہا اسی نیت سے آیا تھا کہ اللہ کی محبت سیکھوں گا، اللہ اللہ کرنا سیکھوں گا، پھر جب سیکھ جاؤں گا تو اپنی خانقاہ بناؤں گا، لوگوں کو دین سکھاؤں گا۔ کہا یہ تیرے دل میں غیر اللہ ہے، تیرے دل میں کیوں آیا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ تو پھر اس کو مجبور کر دیتے ہیں، راستے خود ہی کھولتے ہیں۔ یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے لیے اللہ کو چاہو، اللہ کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے خود کو مٹنا پسند کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں کوئی جانے نہ، کاش ہم بالکل چھپے رہیں، مخلوق کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے کو سور اور کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ تو اپنے عیبوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مخلوق میں جو ہے شہرا نہ ملے، اور ہم چھپے رہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ مٹنا چاہتے ہیں، وہ مٹاتے ہیں، مٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی خود کو مٹاتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ مشہور کر دیں، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے۔ کہا کہ شروع ہی سے تمہاری نیت یہ تھی، اس لیے تم کو اب تک جو ہے معاملہ تمہارا بنا ہی نہیں، حاصل ہی کچھ نہ ہوا، حاصل ہی کچھ نہ ہوا۔ کوئی خلافت لے لینا کوئی مقصود ہے، کوئی حاصل ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنا ہمیشہ ہر کام میں، ہر کام میں اولین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نماز پڑھنی ہے تو اس لیے نہیں کہ رزق کے دروازے کھل جائیں، دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ نہ ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمے ایک کام اللہ نے لگایا ہے، ہمارے مالک نے، اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو نمک حرام ہی ہوگی کہ نہیں؟ فیکٹری میں مالک رکھتا ہے کسی نوکر کو اور وہ کام نہ کرے تو یہ نمک حرام نہیں ہے؟ تو پھر مالک نے ذمے جو کام لگایا ہے، جس طرح جینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببتم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنین سے کہ اگر تم چاہتے ہو کیا اللہ سے محبت کرو تو تم میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے, ہے نا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, ساتھ میں تمہیں یہ انعام بھی دے دیں گے کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. سنتوں پہ چلنے کا یہ بھی انعام ہے کہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنا سو سو شہید کا ثواب ہے, اور ایک ایک سنت کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ کے راستے میں زبردست ترقی کرنا ہے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, اور اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, اور اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. سنتوں کو جمع کرتے جاؤ, سنتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ. آج ایک سنت پہ عمل, کل دو سنتوں پہ شروع کر دیا, پرسوں تین پہ شروع کر دیا, بڑھتے بڑھتے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو, پھر رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. کیا تیز رفتاری سے خدا کا راستہ طے ہوتا ہے. تمام بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے, تمام نصوص سے ثابت ہے کہ سنت ہی کا راستہ جو ہے اللہ تک پہنچاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کوئی آدمی کتنی عبادت کرے, کتنا مجاہدہ کرے, کتنی مشقت اللہ کے راستے میں اٹھائے, لیکن عمل اس کا خلاف سنت ہے, زندگی اس کی خلاف سنت ہے, تو ہرگز ہرگز وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا ولی نہیں بلکہ یہ سب شیطان ہے جو سنت کے خلاف چلتا ہے, اس کی زندگی شیطانی والی زندگی ہے. میرے دوست سنتوں کو اپناتے جاؤ, دیکھو پھر رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمت چاہیے, اور اگر مگر لگایا تو پھر کام نہیں بنے گا, پھر تو ہمیشہ زندگی بھر اگر مگر میں لگے رہو گے اور قبر میں پہنچ جاؤ گے. پھر وہاں آگ کھلے گی تو کہو گے کہ بھائی اتنے سے تو کام اللہ نے لگائے تھے ذمے میں, ہم یہ بھی نہ کر سکے. وہاں معلوم ہوگا آج نماز پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, وہاں رو گے وہاں کہ ارے یہ نماز بھی کوئی کام تھا. جو مصیبت آنے والی ہے, جو محشر کا دن آنے والا ہے, خدا تعالیٰ ہر مسلمان کی اس مصیبت سے حفاظت فرمایا. ہاں, جو لوگ اللہ کو راضی رکھتے ہیں, اللہ کی محبت و معرفت اور اپنے قلب کا تزکیہ پاک صاف کر کے جاتے ہیں, مجلہ مصفہ مزکا دل لے کے جاتے ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اس دن کوئی چیز کام نہ دے گی, نہ اولاد نہ مال کچھ کام نہ دے گا, مگر سوا اس کے کہ جو ایک بھلا چنگا دل لے کے آئے. بھلا چنگا دل, میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے, تو ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے, ہمارے شہزادی کا شعر ہے. اللہ کی محبت کو جو حاصل کر کے جاتا ہے میرے دوستو, وہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے, اس کی قبر اندھیری نہیں رہتی, اس کا استقبال ہوتا ہے, فرشتے استقبال کرتے ہیں, جنت وسیع قبر وسیع کر دی جاتی ہے, کشادہ کر دی جاتی ہے, اور جنت کے مناظر اس میں دکھائے جاتے ہیں, اور اولیاء اللہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مردہ الوؤں کی طرح پڑا رہتا ہے, ایسا نہیں ہے. نیک آدمی کی روح کا بڑا مزہ ہوتا ہے وہاں, بلکہ ہمارے شیخ قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جو عالم برزخ سے جنت کی سیر بھی کراتے رہتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آئے ہو جنت تو چلو یہاں سے کچھ کھاتی بھی لو. اتنی مزے مزے کی باتیں ہمارے حضرت سکھاتے ہیں سناتے ہیں. تو میرے دوست, نیک بننے میں فائدہ ہے یا بد آدمی بد بننے میں فائدہ ہے؟ پھر آخر دنیا سے تو جانا ہے, ابھی موقع ہے, ابھی تک کا ارادہ کر لو کہ ہم نے ایک بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی, اور جو کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ سنت کے مطابق کرنا ہے. سونا ہے تو سنت کے مطابق, اور جاگنا ہے تو سنت کے مطابق ہم اٹھیں, کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھائیں گے, اور پینا ہے تو سنت کے مطابق پیئیں گے. نمازوں کو بھی وضو کو بھی سنت کے مطابق سیکھو, اذان دینا بھی سیکھو, اذان دینا بھی سیکھو. کیا معلوم کہیں اذان دینی پڑ جائے, اور دین کا علم تو علم ہے, چاہے عمل نہ بھی نصیب ہو لیکن دین کا علم حاصل کرنا نور ہی نور ہے, علم کا نور آ جاتا ہے. اذان بھی سیکھو کہ سنت کے مطابق اذان کیسے دیتے ہیں, اقامت بھی سیکھو کہ سنت کے مطابق اقامت کیسے کہتے ہیں. اسی طرح سے اذان کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے, پھر دعائے وسیلہ پڑھی جاتی ہے, اس کو سیکھو. اور اس کے بعد وضو کا وقت آتا ہے, وضو کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے, کم پانی بہانا چاہیے, اور جس طرح سنت کے مطابق وضو سکھلایا گیا ہے کتاب میں اس طرح سنت میں فرمایا. جہاں جہاں نماز میں بتاتا رہتا ہوں کہ جہاں جہاں اچھی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے, چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو, جو چیز جس درجے کی ہوتی ہے اس قدر اس کا ثواب ملتا ہے اس میں. یہ تھوڑی کہ فرض نماز بس نمٹا دی باقی بس گناہ ثابت ہو گیا, ارے اس میں بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں, بڑے بڑے محلات کے وعدے ہیں, بڑے بڑے باغات کے وعدے ہیں. سیاسی وعدے نہیں ہیں, یہ اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں. تو میرے دوستو اب یہ کون سا وقت آئے گا, مرنے کے بعد وہ وقت آئے گا جب ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. یہ مرنے سے پہلے وہ وقت ہے, مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں سنت اور شریعت کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی مرضی سب سے, ہر کام کے اندر اللہ کی مرضی کو ڈھونڈو. سب سے اول نیت کیا کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نماز پڑھے اللہ کے لیے پڑھے, وضو کرے اللہ کے لیے وضو کریں, اذان کا جواب دے اللہ کے لیے دے, صدقہ دے اللہ راضی ہو جائے. صدقے کے تو بہت سارے فائدے ہیں, بہت ساری برکات ہیں, مال بڑھتا ہے, برکت آتی ہے, اور بری موت سے بچتا ہے, اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, اور کام بھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ سب تو اس کے ثمرات ہیں, لیکن ہم نیت کیا کریں اللہ کو راضی کرنے کی. ہم سب کا اس لیے دے رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. باقی تو یہ سارے فائدے جو ہیں یہ اللہ کی رضا کی لونڈیاں ہیں. یہ تو لونڈیاں, لونڈے کہہ لو یہ لونڈیاں, ہاں الفاظ تو بازاری ہیں لیکن مراد یہ ہے کہ غلام. یہ کیا فائدے جو ہیں یہ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں. تو ہم نیت کیا کریں, فائدوں کے محتاج ہم ہیں لیکن ہم نیت کیا کریں گے, ہر کام کے اندر اللہ راضی ہو جائے, اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے. پھر انشاءاللہ دیکھو اخلاص ہی اخلاص ہے انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمت سے چلنا ہے, اگر مگر نہیں لگانا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ کوئی کیا کہے گا, دوست یار کیا کہیں گے, ہماری بیٹھک والے پرانے لوگ کہیں گے اور میاں کہاں جاتے ہو تم, یہ کس راستے پر چل پڑے ہو. کہہ دو کہ ہم اللہ اور رسول کے راستے پر چل پڑے ہیں, اللہ کی مہربانی ہم پر ہو گئی, اللہ کا فضل و رحمت ہم پر ہو گیا. کبھی مرنے کے بعد تم تو ہمیں قبر میں دفنا کے چلے جاؤ گے. اسی لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا گھر فرمایا ہے. دھوکے کا گھر کیوں دھوکے کا گھر فرمایا ہے؟ اس لیے کہ جتنے محبت کرنے والے ہیں, چاہے ماں باپ ہو, چاہے جو ہے اولاد ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بچے ہو, جتنے محبت کرنے والے ہیں قبر کے گڑے میں ڈال کے کیا آپ کے ساتھ اتریں گے؟ کوئی بھی نہیں اترے گا, سب جن. اس لیے فرمایا دھوکے کا گھر ہے. تو دل لگاؤ تو اللہ ہی سے دل لگاؤ, اللہ ہی سے توقع رکھو, اللہ ہی سے امید رکھو, اللہ ہی سے مانگو. تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ بھی ہے. ابھی کل ہی ہم نے طویل حدیث قدسی پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں, لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. خود ہی فرما رہے ہیں میں دوں گا. تو اب مانگنے والے بنے نا, ہم اس طرح سے مانگے جو ان سے مانگنے کا حق ہے. عاجزی کے ساتھ مانگے, آزاری کے ساتھ مانگے, گناہوں سے توبہ کے ساتھ مانگے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان ہو دعا کے اندر, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. ارے بھائی دنیا کے کام کے لیے جاتے ہیں تو کوئی آسرا تلاش کرتے ہیں, کوئی جان پہچان کے یار یہ بڑے آدمی سے کام ہے اس کو کوئی چپراسی یا کوئی مل جائے وہ کوئی سفارش کر دے اندر. تو اللہ کی سب سے محبوب ہستی پر درود شریف بھیجو تاکہ اللہ پر پیار آ جائے, اللہ کو پیار آ جائے کہ میرا بندہ مجھے ہی نہیں چاہتا میرے محبوب کو بھی چاہتا ہے. تو درود شریف پڑھ لو. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. جب توبہ ہو گئی معافی ہو گئی تو اب اللہ سے انعام بھی مانگو کہ اللہ اب تو آپ نے معافی کر دیا, اب لائیے ہمارے وہ فلاں فلاں چیزیں ہمیں چاہیے, اب ہمیں وہ سب دے دیجیے. تو فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا, اور جو تم سب کے سب گناہگار ہو خطا کار ہو لیکن جس کو میں معاف کر دوں لہذا تم مجھ سے بخشش مانگا کرو میں تمہیں بخش دوں گا. ختم بات, مانگو ہر چیز اللہ سے. پھر فرمایا کہ تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلا دوں تو لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو. اللہ فرمانے مجھ سے کھانا مانگو, مت جاؤ دروازے دروازے, مت دیکھو ان انسانوں کی طرف کہ شاید یہ ہماری مدد کر دے, شاید وہ ہمیں مال دے دے. تم اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے, ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ لہٰذا تم بھوکے ہو, ہم مجھ سے کھانا مانگو, میں کھلاؤں گا. پھر فرمایا تم سب کے سر ننگے ہو, یعنی کپڑے کے محتاج ہو, اور تم سب جس کو میں مگر جس کو میں پہنا دوں تو تم اس سے کپڑا مانگو, میں تمہیں کپڑا دوں گا. اب وہ خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ لے لو ہم سے جو لینا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جتنی مخلوقات ہیں جنات اور انسان پہلے میں کے اور بعد والے آنے والے جتنے بھی آئیں گے, وہ سب کے سب مل کر بھی سارے کے سارے اتقا دل والے ہو جائیں تو میری شان عظمت میں ذرہ برابر ان کی نیکی کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوگا, اور سارے کے سارے شیطان کی طرح بدکار ہو جائیں تو میری عظمت اور میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو جائے گی. اور فرمایا کہ تمام کی تمام یہی مخلوقات جو پہلے پیدا ہوئے اور بعد میں آنے والے ہیں, سب زمین کے ایک ٹکڑے میں ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگے اپنی ساری حاجتیں, ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اور تمام بڑی بڑی حاجتیں مانگ رہے ہیں, پوری زندگی کی حاجتیں, تو میں ان کو دینے میں مجھے ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں, میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالنے سے جو سمندر کے پانی میں نفس آ جائے گا, کتنے یہ تری ہوتی ہے بھائی, تو اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوتی, ہے نا. تو میرے دوستو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے ہمیں پیشکشیں کر رہے ہیں, ہم لینے والے تو بنے نا, لینے والے بنے, اپنے دل کو ہم غنی کر لیں, اللہ ہی کی طرف ہم نظر رکھتے ہیں, اللہ ہی سے رزق کیا ہے. اللہ ہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی نافرمانی سے بچنا ہے اور ان کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ خود ہی دروازے کھل جائیں گے. اور اللہ والے بن جاؤ تو آپ کو کہیں دعا کرانے نہیں جانا پڑے گا, آپ خود دعا بن جاؤ گے. تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت, تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت, مگس کو مگر یہ کہاں رات آئے. مگس مکھی کو کہتے ہیں, مکھی کہاں بیٹھتی ہے بتاؤ تو کوئی ہے؟ غلاظت پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو گناہوں میں جو ملوث رہنا چاہتا ہے, بدنگاہیاں, غیبتیں, بدگمانیاں اور جھوٹ اور چغلی اور دھوکا اور وعدہ خلافیاں اور حسد, ان گناہوں کے ساتھ کہاں ہم اللہ والا بننے کا خواب دیکھتے ہیں. اللہ والا بننے کے لیے اللہ والے کے ساتھ ایک مدت لگاؤ تاکہ اپنے قلب کے کیل کانٹے جو ہے وہ نکال دیں, گناہوں کے کانٹے نکال دیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ راستہ صاف ہو جائے گا. تو مگس کو یہ راستہ, یعنی مکھی کو یہ راستہ, یہ مکھی کا کام نہیں ہے, مکھی ہے جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے. اور پروانہ تو بس شمع دیکھتا ہے, آنند فانند اس میں جا کے جل جاتا ہے. بس اللہ پر فدا ہو جاؤ, ہاں اللہ پر مر جاؤ, سینکڑوں جانے نصیب ہوں گی. مولانا رومی فرماتے ہیں, شیر کو ہمارے حضرت بہت پڑھا کرتے تھے, کہ نیم جاں بستان دو سب جاں دہن, نیم جاں بستان دو سب جاں دہن, اونچ در رحمت نیایت آدہن. فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں غم اٹھانے میں نیم جان ہو گیا, جان نکل گئی. کون سی جان نکل گئی؟ نفس کی جان نکل گئی, نفس مردہ ہو گیا. نفس کو مردہ کرنا سیکھو تو فرمایا کہ سو جانے, اونچ در رحمت نیایت آدہن, کہ جو وہم گمان میں نہیں آ سکتا وہ جان تم کو مل جائے گی. ہاں جان دو اللہ کے راستے میں, جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہم جان بھی دے دیں گے تو اللہ پہ کوئی احسان کر دیں گے. ابھی سن لیا نا کہ اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, سو مرتبہ بھی شہید ہو جاؤ اللہ کی عظمت, بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ کی مہربانی ہے, آپ نے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دی, ایمان عطا فرمایا, گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہم کو, اللہ کا احسان مانو, ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ سینکڑوں جان تیری جامے ملی, سینکڑوں لیلا تیری جامے ملی, سینکڑوں مجنو تیری جامے ملے. کیا اللہ خالق کائنات ہے, خالق لیلا کائنات ہے, مجنو لیلا یہ سڑی ہوئی لاشیں کیا بھیجتی ہیں؟ جو بنانے والا ہے وہ دل میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے میرے دوست, ہے نا. اللہ پر فدا ہونا سیکھو. اور ہر چیز دنیا کی جب سیکھنی پڑتی ہے تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا, سیکھے بغیر معاملہ بنے گا نہیں. فرمایا کہ ایک جلیبی کتنی ایک عام سی چیز ہے لیکن اس کو بھی بنانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں. کتاب پڑھ کے جلیبی نہیں بنا سکتے, کئی دن لگ جائیں گے پھر بھی مشکل ہے. ہاں استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کہ بھائی ذرا جلیبی بنانا سکھا دو تو دو ہی دن میں آپ کو ماہر کر دے گا. ایسے ہی اگر اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق کرنا پڑے گا. ہاں تو فرمایا کہ نیم جان ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانے عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ پر ہر سانس فدا کرو, ڈرو مت, ڈرو نہیں. دیکھو جو جن لوگوں نے اللہ پر اپنے آپ کو فدا کر دیا آج انہی کا شہرا ہے, انہی کی عزت ہے. لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں, ان کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں. یہ عزت اللہ تعالیٰ مخلوق میں بھی دے دیتے ہیں, ہے نا. تو اس میں فائدہ ہے کہ شیطانی کاموں میں فائدہ ہے. جہاں جاتا ہے خدا کا نافرمان وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, پھٹکار ہوتی ہے اس کے چہرے پر. اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, خدا تعالیٰ اپنے آسمانوں میں جو مخلوق ہیں فرشتے ان کو فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ نیک ہو گیا اور میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ فرشتے چھٹے آسمان پہ آتے ہیں, اسی طرح وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس طرح اترتے اترتے فرشتے زمین پر بھی آ جاتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں الہام کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اللہ کا محبوب ہو گیا ہے, اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. ہاں اسی طرح جو نافرمان ہوتا ہے بھائی, پھر اس کی اسی طرح خدا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, رسوائی ہوتی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. لوگ یہی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا تھا, یہ ویسا تھا, یہ یوں تھا, وہ یوں تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مولانا آپ سو تو نہیں رہے, ان کو دیکھتے رہے نا.
تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت, مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے.
آخری شعر ہے.
عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر, عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر, مبارک جسے غم ہاتھ آئے. عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر, مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے. عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر, مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے.
مشکل شعر ہے, پڑھ دیتا ہوں. یہ جھانک بھی رہے ہیں, تاکہ جھانکی ہی کرتے ہیں. یہ ہوشیار ہے نا مولوی, بڑے تاک جھانک بھی کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب ایک شعر میں نے چھوڑ دیا جان کر, جس کی معنی میں سمجھانے کے قابل بھی نہیں ہوں, مگر یہ وہیں بیٹھے بیٹھے تاڑ رہے ہیں. یہ محبت کی بات بھی ہے, ذوق کی بات ہے. ماشاء اللہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بڈھا جلدی جان چھوڑے تو ہم جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. تھے یہ بہت ہی شوق اور ذوق اور محبت سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے نوازے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے.
تپیش سے جب تجھے گئی تھی میری رگ میں, کیوں تو نے نشتر لگائے.
اب آپ اس کے معنی بتا دیجیے. یہ اس کا مفہوم خود کچھ یہ ہے کہ عشق کا جو راستہ ہے وہ ہمت کا راستہ ہے. بزدلی دکھانے سے اولیاء اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. کچھ کچھ مفہوم یہ ہے.
تپیش سے جب تجھے آ گئی تھی,
ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. یہ ایک شخص جو ہے وہ گدواتے ہیں نا جسم پہ, جسم گدوانا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. جسم پہ جو گودتے ہیں اس کو ٹیٹو کہتے ہیں انگریزی میں. تو ٹیٹو بنانے والا پتہ نہیں ٹٹو ہے یا ٹیٹو ہے, ٹٹو بنانے والا جو ہے وہ ٹٹوسٹ کہلاتا ہے. چلو میں نے اس کو آسان کر دیا نا, ٹیٹو ذرا منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے تو ٹٹو میں منہ ٹیڑھا نہیں کرنا پڑتا. تو ٹٹوسٹ کے پاس گیا کہ میرے بازو میں شیر بنا دوں. اس کو لوگ سمجھتے ہیں بہادری کی نشانی, حالانکہ بہادری تو دل سے ہوتی ہے, جسم و جان سے کیا ہوتی ہے. بڑے بڑے مونچھوں والے ہم نے دیکھا, ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو کیا بولے یار, اچھا نہیں بعد میں بتا دیں گے. تو وہ بہرحال وہ ٹٹوسٹ جو ہے وہ ٹٹو بنانے چلا گیا کہ ہمارے شیر بنا دیں, یہاں ٹٹو کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب سوئی گرم کر کے اس نے جیسے ہی لگایا تو چلایا ارے کیا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا ارے بھائی کیا بغیر سر کے شیر نہیں بن سکتا؟ کہا بن جائے گا. چلو بھائی اب دوبارہ سوئی گرم کر کے پھر اس کو لگائی تو پھر چلایا اچھلا ارے کیا کرتا ہے, ارے بھائی کیا کرتا ہے. کہا میں تو پیٹ بنا رہا, پیٹ بنا رہا ہوں شیر کا. کہا کیا پیٹ کے سوا بغیر شیر نہیں بن سکتا؟ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. تو وہ اس نے آپ دوبارہ سوئی گرم کر کے لگائے. کہا کیا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا ارے دھم بناتا ہوں. کہا ارے کیا دھم کے بغیر شیر نہیں بن سکتا؟ ارے اس نے کہا جا یہاں سے, تجھے تیرے بس کا نہیں ہے. تو اس شیر کا یہ مفہوم انشاءاللہ قریب قریب یہ قصہ ہو گیا. مولانا رومی کا بتایا ہوا قصہ ہے, ٹھنڈا تو نہیں ہے. آپ کی برکت سے اس کے مفہوم بھی سمجھا دیا, بتا دیا. تپیش سے جب تجھے آگہی تھی, ایک شعر بھی یاد آ گیا وہ بھی سن لو. آج کل تو فارسی کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے, نکل گئی آپ کے سے ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نصاب میں نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہمارے حضرت بہت دکھ سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ فارسی کے اندر خدا تعالیٰ کے عشق و محبت کی آگ بھری ہوئی ہے. آج صرف علوم کی دوڑ ہے, بس سند چاہیے, نمبر چاہیے ہیں. فارسی ضرور سیکھنا, ہاں چاہے اگر مدرسے میں نہ سکھائی جائے, کوئی استاد پکڑو انشاءاللہ پرانا استاد تمہیں مدرسے فارسی سکھا دے گا. اچھا تو ہم نے سنا کہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں فارسی کو. تو مثنوی مولانا روم, حضرت مولانا قاسم نانوتوی جن کا لقب تھا حجت الاسلام, حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ تین کتابیں البیلی ہیں. ایک قرآن شریف, کوئی مثل نہیں اس کا. قرآن شریف کے بعد بخاری شریف, کوئی مثل نہیں اس کا. تیسری چیز مثنوی شریف, مثنوی مولانا روم, مولانا جلال الدین رومی کے 28,500 اشعار اللہ کی محبت میں ہوئے, اللہ کی محبت میں. ان کے شیخ تھے شیخ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ. یہ خود مولانا جلال الدین رومی بخاری پڑھاتے تھے, بہت بڑے عالم تھے. بہت سے لوگوں نے ان پر کفر کے بھی فتوے لگا دیے, کیونکہ فتوے لگانے میں تو ہم بہت جری ہیں نا, بڑے فری ہینڈ ہیں ہم لوگ فتوا جاری کرنے میں, سمجھتے نہیں ہیں بات کو. اللہ والوں کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے, بات کو سمجھتے نہیں. جیسے ایک بزرگ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, آواز آ رہی تھی, ایک شخص عالم جا رہے تھے وہاں سے, کہا کہ نہ تو میرا بندہ, نہ میں تیرا بندہ, نہ تو میرا خدا, نہ میں تیرا بندہ, نہ تو میرا خدا. انہوں نے کہا تم تو کافر ہو گئے, بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا تم تو کافر ہو گئے. تم کہہ رہے ہو کہ نہ میں تیرا بندہ اور نہ تو میرا خدا. کہا کہ پوچھ تو لے ظالم کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں. ارے یہ بھی تو دیکھو کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میرا نفس ایک گناہ کا تقاضا کر رہا تھا, اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا. پھر کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی. تو یہی باتیں ہیں سب. بڑے عالم تھے, 500 علماء کے سردار تھے یہاں. اور یہ جو ان کے بادشاہ ان کے شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے, یہ بادشاہ کے نواسے تھے اور بڑے عالم تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے. اور جب انہوں نے اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کو دیکھا تو ان پر فدا ہو گئے. اتنی شیخ گدائے کو بکو عشق آمد لا ابالی فتح ہو, ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے. اب فارسی کوئی نہ سیکھا ہو تو کیا سمجھے گا ان شعروں کو, جب پہلے ترجمہ سیکھے گا پھر اس کی بلاغت سیکھے گا پھر اس کے جو ہے اس کے اندر جو عشق و محبت بھری ہے تب وہ اس کو سمجھے گا, پھر اس کو وجد آئے گا نا. اسی لیے جب اشعار پڑھتے ہیں بعض لوگ بالکل بت بنے رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں. تو وجہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے دل کو ملا لو. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. اللہ کی محبت کی آگ اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے. نور نبوت کتابوں سے نہیں ملے گا, علوم نبوت مل جائیں گے, یاد رکھو علوم نبوت مل جائیں گے, نور نبوت نہیں ملے گا. علم حاصل ہو جائے گا, عمل نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے شب و روز نہ گزارو, اس سے تعلق نہ کرو. یاد رکھنا ہماری بات. تو فرمایا کہ عشق آمد لا ابالی فتح, کہ جب وہ اپنے شہر کو دے گا اور فدا ہو گئے ان پر, آنکھوں سے پہچان لیا کہ ان آنکھوں کا ربط جو ہے وہ دل سے ہے اور دل کا ربط مالک تعالی شانو سے ہے, کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کیونکہ وہ چاول کے بازار میں شیر برنج جو بیچتے ہیں برنج بازار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک تھلے کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے دیکھا, ان کی زیارت ہوئی اور فدا ہو گئے ان پر. تو کہنے لگے کہ آپ مجھے اپنے شاگرد کر لیجئے. تو کہا کہ بھائی میرے پاس کیا ہے, اللہ والے تو مٹاتے ہیں. اس طرح تھوڑی ہے کہ کسی نے حکیم علومت سے لکھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص پیدا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں ابدال ہوں. تو فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا. تو کیونکہ اللہ والے تو اپنے کو مٹاتے ہیں لہذا انہوں نے لاکھ مٹایا, لیکن انہوں نے پہچان لیا آنکھوں سے کہ نہیں یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی خاص تعلق مالنا کی دولت ان کے پاس ہے. تو فدا ہو گئے ان پر. کہنے لگے کہ اگر جو ہے کوئی شرابی الائچی چبا کر منہ کی بدبو مار لیتا ہے, منہ کی بدبو چلی گئی لیکن آنکھوں میں جو نشہ ہے وہ کہاں لے جائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو تو چھپایا ہوا ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں جو خدا تعالیٰ کی محبت کی شراب کی مستی ہے وہ آپ کہاں سے چھپا لیں گے, وہ تھوڑی الائچی چبا کے چھپائی جا سکتی ہے. بہت خوشامد کی پھر وہ نکلے بھی اسی لیے تھے. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے تو کبھی کنواں بھی پیاسے کے پاس چلا جاتا ہے. ان کا جب انتقال ہونے لگا حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو خدا تعالیٰ سے رونے لگے, بہت آہوزاری کرنے لگے کہ اے خدا آپ کی عشق و محبت کی جو آگ میرے سینے میں ہے کوئی دل مجھے دے دے کہ میں اس کو منتقل کر دوں, کوئی دل مجھے دے دے. تو ان کو وہاں الہام ہوا کہ پورنیہ جاؤ, تو ہمارا وہاں ہمارا ایک بندہ ہے اس کو تم یہ ساری آگ منتقل کر سکتے ہو. اس طرح ان کا جوڑ ہوا. ہاں تو کبھی کنواں بھی پیاسوں کے پاس آ جاتا ہے. تو پھر اس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر جو ان کے درمیان آپس میں راز و نیاز ہوا اس کے بعد یہ مثنوی شریف کا کلام جاری ہونے لگا. پھر الہام ولایت ہے یہ. میرے شیخ فرماتے تھے کہ الہام نبوت ختم ہو چکا. ایک الہام نبوت ہوتا ہے وحی الہی, وہ تو ختم ہو گئی. اب وحی قیامت تک نہیں آئے گی, نہ کوئی نبی آئے گا, بلکہ اب جو ہے وہ الہام ولایت جو ہے اللہ کے ولیوں کا جو الہام ہوا کرتے ہیں. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ہوا. تو اتنے بڑے عالم تھے. آج جو شیخ جا رہا ہے تو اب سارا علم کا پندار نکال دیا, پگڑ وگڑ سب ختم. اب کیا ہے کہ وہ ننگے پیر ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, ننگے پیر. جب عشق آ گیا خدا کا تو بس اب ساری چیز ساری مخلوق نگاہوں سے گر گئی, کوئی ہمیں کیا کہے گا. عشق محبت ایسی چیز ہے میرے دوستوں, اللہ سے ہم عشق و محبت مانگا کریں. اللہ کا عشق و محبت اور ان لوگوں کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سناتا رہتا ہوں, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. اور کتنی محبت, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہ ہمیں ایسی محبت دیجئے جو میری جان سے بھی زیادہ ہو. اللہ کا حق جان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, اللہ کا حق ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے, ہمارے اہل و عیال سے بھی زیادہ ہے. اور فرمایا کہ شدید پیاس میں جیسا پیاسا ٹھنڈے پانی کو مانگتا ہے, ہاں کیا سچا ہے جیسے آب سرد کو اپنی پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو دے. کیا سچا ہے جیسے آب سرد کو اپنی پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. تو یہ محبت کا معیار بتا دیا کہ شدید پیاس لگی ہے, روزہ ہے, ٹھنڈے پانی کا دل چاہ رہا ہے, شربت روح افزا بنا کے سامنے بھی رکھا ہے, پیتا نہیں ہے, تو اللہ کی محبت ہی تو ہے نا. تو اور معاملات میں بھی ایسی محبت ہو, خالی روزے میں نہ ہو بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات. اب غیر شرعی تقریب ہے, گانا بجانا ہے, مخلوط اجتماع ہے, تصویر کشی ہے, اب جو ہے گناہوں کا ارتکاب وہاں ہو رہا ہے, رسومات وہاں گندی گندی رسومات ہو رہی ہیں, بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ آپس میں پردہ ہی نہیں ہے, بےہودہ بنے ہوئے ہیں, بے حیا بنے ہوئے ہیں, اور اس کو رشتہ داری کہتے ہیں, اس کو کہتے کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے ہمارے. تو یہ جو معاملہ یہاں پر آ کے اٹک جاتا ہے. اب اگر اس نے ان کو سلام کیا کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے, تو یہاں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے, یا تو گناہوں کا ارتکاب نہ کریں, سادگی سے سنت کے مطابق شادی کریں, تو پھر ہم ضرور آئیں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈھونڈتے ہیں ولیمے کو, ہم ڈھونڈتے ہیں ولیمے کو کہ بھائی مولوی کھانے کو ڈھونڈتا ہے کہ بھائی کوئی دعوت آ جائے ہم کھائیں گے, مگر مولوی خود بھی دعوت کرنا چاہیے مولوی کو. مولوی بڑے خشک ہیں, کسی نے ایسی میزان کہا کہ فرشتے ایک مطلب آسمان پہ بڑی خوشی منا رہے تھے, پوچھا تو بھائی کیا بات ہے, کہا زمین میں کہ مولوی نے کسی کی دعوت دی, دعوت کی ہے. تو ہم تو بھولتے ہیں, لیکن سنت اور شریعت کے مطابق ہو تو ہم جائیں گے, اگر سنت کے خلاف ہوگا ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے, ہم فاقے سے رہ لیں گے, ہم وہاں نہیں جائیں گے. ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں ایک ہفتے سے زیادہ ان کو فاقہ رہا, ایک ہفتے سے زیادہ, اور یہ حالت تھی کہ طواف میں گر گر پڑتے تھے اور زمزم کے پانی سے ان کا گزارا تھا. ایسے حالات آ گئے, ایک دن غلاف کعبہ پکڑ کر رونے لگے کہ یا اللہ آپ نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے, لہذا امداد اللہ آپ کے سوا کسی پر نظر نہیں اٹھائے گا. بس ایک وقت تھا مجاہدات کا, اس کے بعد اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے, اب یہ بھی آنے لگے اور لوگوں نے پہچان بھی لیا, پھر لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. اور حال یہ تھا کہ وہ اصطلاحی طور پر بڑے عالم نہ تھے, حالانکہ تھے عالم, لیکن یہ جو مدرسے کی جو سلسلہ ہے وہ نہیں تھا ان کا, لیکن وہ بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور کتابوں بھی پڑھاتے تھے. یہ کم لوگوں کو بات معلوم ہے, عموماً مشہور یہی ہے کہ وہ عالم نہیں تھے, وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, لیکن یہ حال تھا ان کا سادگی کا کہ ایک شخص آیا میمن, اس نے حال سے اندازہ کر لیا کہ حاجی صاحب فاقے سے ہیں, بہت غربت میں ہیں, تو چپکے سے اس نے 200 ریال, اس زمانے کے 200 ریال کس تقریباً 100 برس پہلے کے, وہ جانماز کے نیچے رکھ دیے چپکے سے اور چلا گیا. حاجی صاحب اٹھے, جب مسلح اٹھایا دیکھا اس میں 200 ریال رکھے ہوئے ہیں, تو ہم جیسا ہوتا تو فوراً اٹھا لیتا. ایک کہانی بھی بچوں کے اس میں رسالے میں آئی تھی, میں نے پڑھی تھی, میں نے کہا عجیب قصہ, اسلامی رسالوں میں بھی عجیب عجیب کہانیاں آنے لگی ہیں, ذرا ہوشیار رہنا, بچوں کی ذہنی تربیت خراب ہو جاتی ہے, ذرا سوچ سمجھ کے رہنا. اسلام کا نام دیکھ کے ہم لوگ فوراً لپکتے ہیں, محبت ہے اسلام کی, کہ چلو بھائی ہمارے بچے اسلامی بھی اسلام, بجائے اس کے کہ گندے رسالے پڑھے اسلامی کہانیاں پڑھ لیں, اچھی بات ہے, لیکن ذرا دیکھ بھی لیا کروں. لکھنے والے مختلف ہوتے ہیں, مختلف مزاج کے ہوتے ہیں, مختلف ذہنیت کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ایک بچہ جا رہا تھا اور اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, اور اس کو بس کا اس کے پاس کرایہ نہیں تھا, تو جا رہا تھا, اچانک اس کو ایک اٹھنی پڑی ہوئی نظر آئی, اس نے اٹھا لی اور اس کو غیبی اٹھنی کا نام دیا, اس کو غیبی مدد ہو گئی. کوئی راستے میں پڑی چیز کو اٹھانا کہاں جائز ہے, ہاں اگر مالک تلاش کرتا آ گیا اس کو نہیں ملا پھر کیا ہوگا, آپ نے اٹھائی وہ چیز آپ پر واجب ہو گئی پہنچانا مالک کو, پھر اس کی بڑی کڑی شرائط ہیں. تو یہ تھوڑی کہ چیز پڑی ہوئی چیز اٹھا لی اپنی غیبی مدد سمجھ کے کہ یہ میرے لیے ہے, کیسے پتا کہ میرے لیے ہے. تو خیر وہ ڈک کے چلا گیا اور حاجی صاحب اٹھے کہ 200 ریال یہ نیچے یہ کہاں سے آ گیا, بہت پریشان ہوئے, تو اٹھا کر اس کو تاک میں رکھ دیا. کئی روز کا فاقہ ہے, یہ نہیں سوچا کہ شاید کوئی میری مدد کے لیے رکھ دیا ہوگا. تو بہت عرصے بعد, ایک ڈیڑھ ہفتے بعد پھر وہ میمن آیا اور دیکھا کہ حالت تو بڑے صاحب کی وہی ہے, تو پوچھا کہ آپ کی وہی حالت ہے, میں اس طرح پیسے رکھ کے گیا تھا, آپ نے استعمال کیوں نہ کیے؟ کہا کہ بھلے آدمی, یہ بھی کوئی ہدیہ دینے کا طریقہ ہے کہ تم نیچے رکھ گئے. میں تو یہی سمجھا کہ لوگ امانتیں رکھواتے تھے ان کے پاس لوگ, تو میں یہی سمجھا کہ یہ کسی کی امانت ہے, اٹھا کے میں نے استعمال کے رکھ دی, یہ لے تیرا 200 ریال. فاقوں کی حالت میں ان کی یہ سادگی کا یہ عالم تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, تو پھر اس نے خوشامد کر کے پھر ہدیہ کیا ان کو. اور اس قدر صنعت تھی کہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں, ایک صاحب آئے وہاں آتے رہتے تھے اس قسم کے لوگ خیر کے کام کرنے والے, سب کو جو ہے چمنی ہدیہ کی اس زمانے کی چارانہ وہ ہدیہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب حاجی صاحب کے یہاں جب جھانکا تو دیکھا بالکل صاف ستھرے کپڑے, سفید چمکتے ہوئے, سارا کمرہ چاندنی وغیرہ سب سفید, سامان انتہائی سلیقے سے رکھا ہوا. اب دل میں آیا کہ بھائی یہ تو خود بڑے رئیس ہیں, ان کو کیا دینا. آگے بڑھ گیا, جب آگے بڑھ گیا جانے لگا تو حاجی صاحب نے آواز دیا, اے بھائی ڈرانا کیا بات ہے بھائی, کہا کہ بھائی تم نے سب کو چارانہ ہدیہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا. کہا کہ حضرت آپ کو دیتے مجھے شرم آتی. کہا نہیں نہیں شرم لاؤ, اگر یہ اس طرح سے ہم کرنے لگے اعراض تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا, لاؤ ہماری چوننی. یہ اس کا دل بھی خوش کر دیا, اور دیکھو سادگی کے چارانے پر ناراض نہیں ہوئے کہ ہم کو چارانہ دیتا ہے, دیکھا نہیں ہمارا چارانہ دربار ہم کو چارانہ دیتا ہے, بلا کے آواز لاؤ بھائی ہماری چوننی کو. یہ سادگی کا یہ حال ہوتا ہے اولیاء اللہ کا.
ہو گئی تھی بات ختم ہو گئی تھی.
چلو بھائی بس بھائی سوچ کے کیا آتا ہوں اور کام کیا ہو جاتا ہے. اب کیا کہوں ان مضامین کا جو راستے پر سوچ کے آیا تھا کہ یہ بیان کروں گا, یہ بات بتاؤں گا. تو یہ سوچا تھا کہ ایک سنت کا بھی بیان ہر بیان میں ضرور ہونا چاہیے. مسواک کی سنت تو ہم بہت بتا چکے ہیں کہ مسواک کی سنت جو ہے اس کو ہمارے ہاں بڑی کمزوری ہے, اس کو ہر تھوڑے دن میں نئی مسواک خرید لینا چاہیے اور اس کو ہر دوسرے تیسرے روز کاٹ کے تازہ بھی کرتے رہو. اصل مسواک کا مقصد تو منہ میں خوشبو پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ کا نام اس منہ سے لے تو پاک صاف منہ ہو, گندگی دور ہو, خوشبو پیدا ہو جائے اس میں. تو مسواک کو بھی تازہ بھی رکھنا چاہیے, لیتے رہنا چاہیے بار بار, اور خواتین بھی مسواک کریں. ہاں عموماً مرد تو لے آتے ہیں اپنے لیے لیکن گھر والوں کا خیال نہیں کرتے. آپ جب اپنے لیے لو اپنے گھر والوں کے لیے بھی لو, عورتیں بھی مسواک کریں. اور بتا دیا تھا کہ ایک مسواک جو نماز پڑھی جاتی ہے جس وضو میں مسواک کی جاتی ہے وہ نماز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. 70 گنا ایک تھوڑا سا عمل ہے. وہ ہے کیا؟ بس اتباع سنت. اتباع سنت میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ایک سنت کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے, کروڑوں کا موتی ہے. کسی سنت کو حقیر یا معمولی مت سمجھنا میرے دوستوں. تو یہ بھی ایک سنت ہے مسواک کی. تو مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ میں یہی بیان کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مسواک کرنا. اور تمام انبیاء کی سنت ہے مسواک, تمام انبیاء کی, ہر نبی نے مسواک کی ہے. اور یہ فطرت میں سے ہے منہ کو صاف رکھنا, تو یہ بھی فائدہ ہو گیا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی مسواک کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے مرتے مرتے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا, کلمے پر موت ہوگی اس کی, حسن خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی کلمہ یاد دلا دیں گے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ روح آسانی سے نکلتی ہے. روح نکلنے کی بڑی شدت ہوتی ہے لیکن مسواک کرنے والے کو خدا تعالی یہ انعام دیتے ہیں کہ روح بھی اس کی آسانی سے نکلتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں کہ ان کی اداؤں کو اختیار کرنے والا بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے. تو سنت کا اہتمام کرے گا نا انشاءاللہ مسواک کا. اور ایک سنت اور بتا دیتا ہوں کہ ہم وعدہ کریں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پہلے پڑھیں گے. اللہم انی اسلوک خیر المولجی و خیر المخرجی, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. بعض لوگ اس انتظار میں ہیں کہ قبر میں بہت فرصت ہوگی, وہاں کتابیں بھی لے جائیں گے اور وہیں سب سنتیں یاد کر لیں گے. ابھی تو بہت مصروفیت ہے, نوکری ہے, بچے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, تو یہ ٹھیک ہے انتظار پھر ابھی کرنا ہے نا. اور کوئی عمر کی ہمیں سند ملی ہے کہ ہمارے کتنی سال عمر ہے؟ سند بھی کوئی نہیں ہے, معلوم نہیں, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو میرے دوستو آج عمل کا دن ہے, آج ہی عمل کا وقت ہے. تو ہم یہ سب باتیں جلدی جلدی سیکھ لیں اور اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق مزین کر لیں اور اپنے قلوب کے اندر جو گناہوں کی عادتیں ہیں اپنے شہر سے اس کو اطلاع کر کے جلدی جلدی اس کی اصلاح کی فکر کر لیں اور اس کی اصلاح کرا لیں, ورنہ بعد میں پھر بڑا پچھتاوا ہوگا. تو جب گھر میں داخل ہوں یہ دعا پڑھیں, جن کو یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں, اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ رحمت اللہ کہتے ہیں, صحیح نہیں, رحمت اللہ ہے, راہ کے اوپر زبر ہے, رحمت نہیں ہے لفظ, رحمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور گھر والے ان کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اصل تو بات کیا ہے جو میں بتانا چاہتا تھا کہ ہم وعدہ کریں کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں, میں بھی انشاءاللہ اور سب دوست گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوں. مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں, کتنا بھی غم ہو, کتنی بھی پریشانی ہو, گھر میں داخل ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون غم کھانے والا ہوگا؟ آپ سے بڑا کون امت کی فکر کرنے والا تھا, کون غم کھانے والا تھا؟ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. مسکراتے ہوئے داخل ہو گئے نا انشاءاللہ. ہاں, اور گھر والے بھی مسکرا کر استقبال کریں, یہ نہیں کہ آتے یار فلاں چیز کہی تھی یہ نہیں لائے, فلاں کام آپ نے نہیں کیا, یا تو یہ مشکل ہے یا تو یہ مشکل ہے. یہ بہت بری چیز ہے, ناشکری ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں میں دوزخ کو, دوزخ میں عورتوں کو میں نے بہت دیکھا ہے, تو وجہ پوچھی عورتوں نے کہ کیا وجہ ہے, تو فرمایا کہ تم لوگ مردوں کی ناشکری بہت کرتی ہو, فرمایا کہ تم لوگ صدقہ دیا کرو. حدیث شریف یہ تھی, مفہوم اس کا قریب قریب کہ تم لوگ عورتیں صدقہ زیادہ دیا کریں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم لوگ مردوں کی ناشکری بہت کرتی ہو. تو یہ ناشکرہ پن نہ ہو, بلکہ آپ نے اپنے حساب سے اپنے آپ کو سلیقہ اور صفائی کے ساتھ, اور یہ نہ ہو کہ بدبو آ رہی ہے لہسن کی, پیاز کی, اور اس کی اس کی, گھر میں خوشبو بنی ہوئی ہے, بسی ہوئی ہے کھانے کی, جہاں تک ہو سکے جلدی کھانا تیار کر کے پہلے سے رکھ لو, تاکہ جیسے ہی شوہر ہمارا آئے فوراً اس کی خدمت میں ہم کو پیش کریں. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو, اگر وہ خلاف شریعت کام کہتا ہے تو اس میں پابندی نہ کرو, بالکل جائز نہیں ہے اس کی بات ماننا, لیکن بے ادبی کرنا, گستاخی کرنا, شکایتیں کرنا, ہر وقت جو ہے منہ بسوڑے رہنا, یہ ایسی عورت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مرد اپنی عورت کو اپنے پاس بلائے اور وہ منہ بسوڑے بیٹھی رہے, تو اگرچہ چاہے وہ تسبیحات بھی پڑھتی رہے مگر ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو بھائی, ہمارے گھر والیاں جو ہیں وہ بھی سب چیزوں کو چھوڑ دو بھائی. اب حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت فرض نماز پڑھتی ہے, زکات دیتی ہے, روزے رکھتی ہے, جو فرائض واجبات ہیں اس کو ادا کرتی رہتی ہے, اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے, اس کے اشاروں پر چلتی ہے, بس وہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں آٹھوں دروازے کھول دیں گے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے یہ میرے دوست, معمولی بات نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اتنی بڑی پیشکش اس عورت کو کر رہے ہیں کہ جو شوہر کی فرما بردار ہو. تو عورتیں جو ہے ناشکری سے بچیں, بلکہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نعمتوں پر نظر کر کے شکر کیا کریں. مراقبہ شکر اس کو کہتے ہیں, ایمان کا شکر ادا کریں, اسلام کا شکر ادا کریں, گھر کا شکر ادا کریں. گھر کو, گھر پہ اگر چھت نہ دیتے خدا کہاں سوتے, کیا کرتے؟ آج چھت ہے کہ نہیں؟ آج کپڑا پہننے کو ہے نہیں, کپڑا نہ دیتے ہم کیا کر لیتے, کھانا نہ دیتے ہم کیا کر لیتے. ہمیشہ اپنے سے نیچے نظر رکھو, خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اوپر نظر کرتا ہے کہ فلاں کے پاس, فلاں کا تو بنگلہ بھی بن گیا, اس کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی, ہم تو وہیں کے وہیں رہ گئے. اور یہی چیز مردوں کو رشوت اور حرام کھانے پہ آمادہ کرتی ہے. روزانہ آئے دن شکایت شکایت شکایت, کہتے ہیں چلو بھائی 502 ہم کام کر دیں گے تمہارا, چلو بھائی یہ لے تو تیرے منہ میں ڈال دیا جا کے. تو یہ حرام پہ آمادہ کرنے والی بھی اکثر ایسی عورتوں کی شکایتیں ناحق کھانے پر آمادہ کر دیتی ہیں, جہنم کا انتظام کر لیتے ہیں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ نہ ہو. تو قاعدہ کیا ہے سکون سے رہنے کا؟ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے نظر رکھیں, کہ ہم سے نیچے بھی کتنے لوگ ہیں. خدا کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا, تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, کہ دو لڑکے کچرے میں سے چن کے کھانا کھا رہے تھے, کچرے میں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایک شخص جو ہمدرد تھا اس نے کچھ وہ پھل خرید رہا تھا, اس نے وہ پھل لے کر ان بچوں کو آواز دی کہ آؤ یہ کھا لو. انہوں نے پورا وہ کچرے کا پھیلا ویلا سب پھینکا اور دوڑ کر جو ہے وہ آ گئے اور اس کو اس طرح سے کھا رہے تھے کہ آپ دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے رزق کو کھا رہے ہیں. اور وہ دونوں بھائی تھے یا دوست تھے تو ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ تو کھا لے تو کھا لے. اس طرح سے بھوک کی حالت میں بھی وہ جو ہے بھائی کا یہ خیال بھی کر رہے تھے. تو اپنے سے نیچے دیکھو ہمیشہ, اور جہاں اپنے سے اوپر دیکھا تو بس سمجھو کہ پریشانی ہی پریشانی ہے. تو اس دنیا میں سکون سے رہنا ہے تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچی نظر رکھو, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر رکھو, تاکہ دین کا شوق پیدا ہو, آخرت کی ترقی کا شوق پیدا ہو. پھر آنکھ بند تو بند ہوتے ہی مسلمان کا مزہ ہی مزہ ہے, ایسی ایسی وہاں کوئی پریشانی نہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا مسلمان کو خدا تعالیٰ جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے, ادنا سے ادنا مسلمان کو. تو جو اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگاتا ہے, اس کو کیا کچھ نہ دیں گے وہ, ہے نا. تو میرے دوستو ہم یہ وعدہ کریں, نصاب کا انشاءاللہ پابندی کریں گے, گھر میں داخل ہوں گے تو جو طریقہ سنت کا ہے اس کے مطابق مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے, اور اپنے گھروں کے اندر سے یہ ٹی وی یا کیبل اور اسمارٹ فون یہ سب چیزوں کو ہم آگ لگا دیں. ہاں, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی آگ لگا دو, انشاءاللہ وہ خالق خوشی آپ کو خوش کر دیں گے, تو آپ کو خوش کر دیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے, آسمان والے پر لازم ہے وہ اس کو خوش رکھتا ہے. بس ہم اللہ کو راضی کرنے کا پکا ارادہ کر لیں اور ہر گناہ سے اجتناب کی ہم پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی, اور جو ماضی میں ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی خدا تعالی سے رو رو کر ہم معافی مانگ لیں, بس پھر پرانے گناہوں کو یاد بھی نہ کریں. میرے شیخ فرما دیتے کہ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ انسان کو پرانے گناہ یاد دلا کر یا تو حرام مزے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم ایسے ایسے کیا کرتے تھے تو اس کی لذت نفس حرام لیتا ہے, یا پھر اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ تم تو ایسے ایسے گناہگار تھے. دیکھو کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل تھے, آج ان کو شہید کیا تھا, لیکن خدا تعالیٰ نے میرے شیخ رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو بہت تفاصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کے لیے خدا تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہے قرآن کریم میں ان کو راضی کرنے کے لیے, اور پھر آخر جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, وہ ایسا بخشنے والا ہے اسی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو کبھی شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ تمہارا ماضی تو اتنا اندھیرا ہے, تمہارا ماضی تو ایسا غلیظ ہے, کچھ مت فکر کرو. 70 سال کا کفر, میرے دوستو کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. چاہے ایک کافر کتنی بھی خدمت خلق کرتا ہو, اخلاق کا کتنا ہی اچھا ہو, اور کتنا ہی وہ لوگوں کی امداد کرتا ہو, کتنا اچھا آدمی ہو, لیکن اگر وہ کافر ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, سور کتے سے بھی وہ بدتر ہے. اور جو ایک مسلمان ہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو جائے, کتنا بھی جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے, یہی یہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یا عبادی فرمایا, یا نسبتی کہلاتی ہے یہ, کہ یا نسبتی لگائی کہ گناہ کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ نے اپنا ناطا نہیں توڑا, رشتہ نہیں توڑا کہ تم ہو تو میرے ہی بندے. تو یا کتنی محبت کی بات ہے کہ گناہگار سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرما رہے ہیں, محبت کا اعلان کر رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنے اوپر ظلم یعنی گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے, حد سے زیادہ بڑھ گئے, تو اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, ہے نا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کو کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو وہ بڑا بخشنے والا مالک ہے. لہذا ماضی کے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، دو رکعت پڑھو، آنسو بہاؤ، آنسو نہ آئے تو بھی دیکھو خدا تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ آنسو تو ہمارے اختیار میں ہیں، ہم دینا چاہیں گے تو نکلیں گے آنسو، نہیں تو خشک ہوں گی تمہاری آنکھیں، اب کیا کرو گے؟ تو اب رونے والی شکل بنا لو. حدیث پاک میں ہے ابکو فیلن تبکو فتباک، کہ رونے والے کی شکل بنا لو تمہارا کام بن جائے گا. ہے نا، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہاں جائیں گے بھائی، کہاں جائیں، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی دروازہ بند نہیں ہے اللہ کی رحمت کا، کوئی دروازہ بند نہیں ہے، کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے. اس لیے 70 سال کا کفر بھی ہو جائے، میں یہ بتا رہا تھا کہ اتنا ہی اچھا کافر ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں کفر سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا آدمی بھی اگر کافر ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گناہ گار وہی ہے، تو اس کا بھی کفر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر وہ توبہ کرے، ایمان لے آئے. کتنے کتنے عرصے کفر میں رہے، جیسے ہی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معاملہ ہو گیا. تو اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا اور گناہوں کو یاد مت کرنا. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ گناہوں کو یاد کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا ہوئے. شیطان کی بڑے مکر و فریب ہوتے ہیں، اسی لیے رہبر نہ ہو تو بہت سے سالک گمراہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں گھبرا کے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس راستے میں کفر میں بھی آ گئے. کیا وجہ؟ کہ وہ مرشد نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، رہبری نہیں ہے. اس لیے رہبر بھی بناؤ اور اس کا حق بھی ادا کرو، انشاءاللہ تعالی بس کام بن جائے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اس دعا کو اپنا معمول بنا لو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو یاد دلائے گا، میں اس کا تھوڑا سا بتا بھی دوں گا. اور دوسری یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جس کی اولاد نافرمان ہو یا کوئی بے راہ روی ہو تو اس کے لیے اپنے لیے، اصل میں یہ دعا اپنے بھی لیے ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے، اور اس کو نفل نمازوں میں بھی قعدہ آخرہ میں مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اے اللہ حلوق سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑیے جو بخش نہ دیا ہو. اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کی آبشار سے اللہ ہمارے قلوب کو دھو ڈالیے. اے اللہ ہمارے اعضاء کو دھو ڈالیے، جو جتنے بھی جس وضو سے بھی ہم نے گناہ کیے ہوں. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں ہم سے زیادہ. اے اللہ اپنے فضل سے سب کے سب کو معاف فرما دیجیے، اور ہماری ستاری بھی فرمائیے، پردہ پوشی بھی فرمائیے. اور اے اللہ آئندہ بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی، اپنی نافرمانی سے بچنے کی، نمک حرامی سے بچنے کی، بے حیائی سے، بے غیرتی سے بچنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ نجات عطا فرما، گناہوں سے طبعی نفرت بھی عطا فرما، عقلی نفرت بھی عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے کی، جی جان سے اللہ فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما. ہماری عقلوں میں فتور پڑ گئے ہیں، عقلیں ہماری ٹیڑھی ہو گئی ہیں. جس کی وجہ سے ہم کافروں یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی رسمیں اور ان کے جیسے طور طریقے ان کے جیسے لباس اور ان کے جیسے ڈیزائن کے اندر اللہ ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری عقلوں میں فطور آ گیا ہے, اے اللہ ہماری ہم کو عقل سلیم عطا فرما, ہماری عقل کے اندر جو فطور ہے اللہ اس کو دور کر دے, اور اے اللہ ہماری حق کی آنکھیں کھول دے, دل کی آنکھیں کھول دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. الہ العالمین جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عادل مستمر عطا فرما. میرے شیخ قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو بھی خوب خوب صحت عطا فرما. حضرت کو کافی عوارض ہیں اور کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے, اور اے اللہ اپنے فضل سے اللہ حضرت کی تمام عوارض کو دور فرما, صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت والا کے خاندان اہل خانہ کو بھی اے اللہ اہل دولت قطع کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. احباب و قدام کو بھی اللہ صحت عطا فرما, اور عافیت دارین اور فلاح دارین ان کو بھی ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے اپنے فضل سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری شامت عمل کی وجہ سے اے اللہ ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراخی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے. الہ العالمین ہم سب کو عافیت دارین فلاح دارین اور سکون اور چین اور امن و امان عطا فرما. آپس میں بھائی چارے کی توفیق نصیب فرما, مومن کے مومن کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے لیے امن کا باعث بنا. اے اللہ آج خوف و ہراس کی فضا ہے, بدماشوں نے جو ہے ڈرا رکھا ہے, دھمکا رکھا ہے, اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. الہ العالمین ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرما, اور اب اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کا ادا کرنے والا بنا. اللہ حقوق چھیننے والا نہ بنا, حقوق ادا کرنے والا بنا. الہ العالمین حقوق ادا کرنے والا بنا. اے اللہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالش برابر زمین پر قبضہ کر لے, قیامت کے دن وہ اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے یا کسی کے مال کو غصب کر لے تو قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. کیسی کیسی وعیدیں ہیں. اے اللہ ہم سب کو ان سب ظلم سے پناہ میں رکھیے. اے اللہ پناہ نصیب فرما دیجیے. جس بھائی کا جو حق ہے اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بہنوں کی وراثتیں بھائی کھا رہے ہیں, بڑے کھا رہے ہیں, اللہ جن کی وراثتیں قبضہ کی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو توفیق توبہ دے, اور حق کو وارث کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے, اور توبہ استغفار اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں پر, اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنے خزانے غیبی سے اے اللہ امداد ان کو عطا فرما, اور اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو جذب فرما لے, بغیر آپ کے جذب کے کام نہیں بن سکتا. اے اللہ آپ ارادہ کر لیں, آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے, آپ کے ارادے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ بس آپ ارادہ کر لیں کیا گناہوں کو اس دنیا سے اٹھا دینا ہے, ظلمت کو اس دنیا سے اٹھا دینا ہے, اور نیکیوں سے اور سنتوں سے اس دنیا کو سارے عالم کو چمکا دینا ہے, اپنی عشق و محبت سے چمکا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے عشق و محبت سے مالا مال فرما دے, ہمارے قلوب کو عشق و معرفت سے اپنی عشق و معرفت سے سیراب فرما دے. ہم سب کو آپس میں بھائی چارہ اور پیار و محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. تعصب و عصبیت سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, یہ سید ہے, یہ پٹھان ہے, یہ شیخ ہے, یہ سندھی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب باتیں کفر کی ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی پناہ دے دیجیے. اے اللہ ان باتوں سے عصبیت سے اللہ ہمارے دلوں کو خالی کر دے, بھائی چارہ پیدا فرما دے. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اے اللہ ہر ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرما, چاہے اس کی زبان جو بھی ہو, چاہے اس کی نسل جو بھی ہو, چاہے وہ جیسا بھی ہو. اے اللہ مسلمانوں کی سب ایک قوم ہے. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مسکرانے مسکرا کے داخل ہونے کے بعد تو ڈانٹو گے نہیں؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ مٹھائی کھلا کے پھر پٹائی شروع کر دو. یہ ہے کہ نرم برتاؤ رکھنا ہے. یہ تھوڑی کہ بھائی مسکرانے کے بعد کہ کہا تھا وہاں سنا تھا بیان میں مسکرا لیے جتنا مسکرانا تھا اب لے تیری دے تیری. بھائی یہ تو بہت مفصل مضمون ہے. ہمارے حضرت نے اس کو بہت اہمیت سے بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرم برتاؤ رکھو, ان کی غلطیوں سے درگزر کرو. کورٹ کچہری مت لگاؤ کہ تجھے یہ کہا تھا یہ نہیں ہو. کورٹ کچہری کا کام نہیں ہے یہ, درگزر سے کام لو. اور عورتوں کو چاہیے کہ جیسا شوہر نے کہہ دیا اس کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کریں, اور اگر نہیں ہو سکا معافی مانگ لیں, پیر پکڑ لیں. کیا ہو گیا کیا ہو گیا, عزت بڑھتی ہے. کل بھی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ ان سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم نے ان سے کہا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں کہا مانگ لو بھائی, جس سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے معافی مانگی. ہم نے کہا بھائی معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے, عزت بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے؟ کہ جو عاجزی دکھاتا ہے, انکساری دکھاتا ہے, تواضع دکھاتا ہے, اللہ کے ہاں وہ بلند ہو جاتا ہے. اصل عزت کہاں کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت. اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے معافی غلطی ہو جائے معافی مانگ لو, روگا کے منا لو. ہاں بس اسی طرح کرتے رہو, بس پھر مزہ ہی مزہ ہے. دنیا ہی کی حد تک ہے یہ چک چک پٹ پٹ جو بھی ہے, اس کو برداشت کر لو بس. کتنے لوگ جو بیویوں کی ہی کڑوی کے سیلی باتیں سن کے بہت بڑے بڑے اللہ والے ہو گئے, بہت بڑے اللہ والے, صبر کے صبر کی وقت سے. تو صبر کرنا چاہیے, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بلکہ نرمی سے سمجھا دو. نرمی سے محبت سے مقام بن جاتا ہے. اور ڈنڈے سے کام اسی وقت چلتا ہے جب تک ڈنڈا ہے. ڈنڈا ہٹا نہیں پھر نافرمانی پھر بغاوت. تو ایسی بات سے کیا فائدہ؟ نرمی اور محبت سے دلوں کو گھیر لو, مٹھی میں لے لو. بس آسان طریقہ ہے نا. بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ.